مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1443 ہجری کے شوال المکرم کی چھٹی شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 6 جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی مرکز فضان مدینہ کراچی میں ہفتہ اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب صواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, کیا کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے شاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب علام.
امیر اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ جتنا بھی سو جائیں ان کی نیند پوری نہیں ہوتی اور سستی رہتی ہے. پیارے امیر سنت, کچھ ایسا حل ارشاد فرما دیجئے کہ ہماری نیند کم وقت میں پوری ہو جایا کرے اور ہم چست ہو جایا کریں. براہ کرم ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
غفلت کی نیند تو اڑتی نہیں, سچی بات یہ, لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا تو کوئی طبی علاج تو مجھے یاد نہیں, البتہ یہ کہ جس کو نیند زیادہ آتی ہو اس کا علاج گھریلو علاج مکتبۃ المدینہ کی کتاب ایک مختصر سی اس میں تو ہے, بے وقت نیند آتی اس کا لکھا ہوا ہے. شہد والے پانی میں لیمو ملا کر پی لے. اب یہ غریب آدمی کہاں سے شہد لائے گا, شہد کہاں ہوتا ہے یار, گڑ کا شیرہ پکڑا دیتے ہوں گے, اچھی کمپنی کا شہد ہو نا, واقعی شہد ہو وہ فائدہ کرے گا انشاءاللہ. فی شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ قرآن آیت ہے شہد کے بارے میں ہی. یہ ایک تو نیند زیادہ ہوتی ہو تو پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 سے لے کر 56 تک آیتیں پڑھے, 3 آیتیں بنیں گی یہ پڑھے اور پھر دعا مانگے. یا اللہ, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میری غیر ضروری نیند دور فرما دے. اللہ پاک چاہے گا تو فائدہ حاصل ہوگا. اول آخر ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیں. نمبر ایک. دوسرا علاج یہ کہ روزانہ صبح نہار منہ خالی پیٹ نیم گرم پانی کے گلاس میں ایک چمچ شہد گھول کر اس میں آدھا لیمو نچوڑ کر پی لیجئے. یہ لذیذ شربت پینے کی مستقل عادت بنائیں, پرمننٹ پیا کریں تب بھی حرج نہیں, بلکہ انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. جب دوران مطالعہ وغیرہ نیند چڑھے ہو سکے تو وضو کر لیجئے, ورنہ منہ دھو لیجئے, کوئی چیز چبا لیجیے, کچھ دیر چہل قدمی کر لیجئے یا کچھ دیر کھڑے ہو جائیے. اس طرح کی تراکیب سے انشاءاللہ الکریم وقتی طور پر کام چل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت سے سستی سے متعلق سوال کرنا تھا کہ یہ سستی ہم سے کیسے ختم ہو؟ کبھی گھریلو خواتین میں بھی سستی کا شکار ہو کر گھر کے کام کاج صحیح انداز میں نہیں کر پاتی، کبھی نوجوان بھی سستی کرتے ہوئے کرنے والے کام کرنے کے بجائے گھر میں ہی پڑے رہتے ہیں، لیکن آپ کو ہم نے جب بھی دیکھا ہے آپ چست دکھائی دیتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ہمیں سستی سے بچنے کا کوئی حل، کوئی ٹپس، کوئی علاج بتائیں تاکہ لوگوں کے اندر سے یہ بری صفت دور ہو اور اچھے انداز سے ہم اپنے کام اور عبادات کر سکیں۔
اللہ پاک آپ کے اس نظر سے مجھے اچھا کر دے، میں تو اگر کسی سست کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لیا کرے، اللہ مجھے بھی چستی نصیب کرے۔ سستی تو اب ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، شاید یہ موجودہ ترقیوں نے بھی سست بنا دیا ہے۔ پہلے اٹھ کر سوئچ آن کرنا ہوتا تھا پنکھے کا، بتی کا، اب اس کے ریموٹ کنٹرولر آ گئے، وہ اٹھے نہیں تو یوں سستی ہوئی۔ صفائی کے بھی طرح طرح کے حالات آ گئے ہیں، مشینیں آ گئی ہیں، بہت سارے کام جو پہلے بندہ ہاتھ سے کرتا تھا اب وہ مشینوں سے کرتا ہے۔ اس طرح جہاں بہت ساری بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے، وہاں سستی نے بھی ڈیرا ڈالا ہے۔ یہ کہ اگر اب بندہ اپنے ہاتھ سے کام کرے نا، وہ پھرتی آ سکتی ہے اس میں۔ اب جو کرتے کرتے ہیں لیبر جو ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جو لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں اور بہت سارے کام کر رہے تھے، تعمیرات کا یہ وہ، چاہے مشینیں آتی ہیں اس میں، لیکن پھر بھی ہاتھ سے بھی کئی کام ہو رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ پھرتی والے ہوتے ہیں۔ باقی جو آرڈر چلانے والے ہوتے ہیں نا، ہم جیسے یہ کر لو وہ کر لو، پانی بھی کسی کو بولیں گے یا گلاس بھر کے دے دو، وہ غضب کے سست ہوتے ہیں، اس سے طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میں نے ایک 70-80 سال کا بوڑھا دیکھا کہ وہ کچھ جھٹک جھٹک کے کام کرتا تھا وہ آفس میں۔ میں نے ایک بار اس سے پوچھا کہ آپ کو کبھی کچھ دل کی تکلیف ہوئی؟ تو وہ تو اس کو کہا کہ کیا بولتے ہو، کیوں دل کی تکلیف؟ پھر اس نے مطلب دوران گفتگو بتایا کہ میں بابا آپ کب تک، کب سے یہ کام کر رہے ہو؟ اس نے بڑا لمبا پیریڈ بتایا، وہ جوانی سے سمجھو کر رہے ہوں گے وہ اس طرح، مطلب یہ کہ انہوں نے بڑا اچھا، اس یہ وجہ ہے کہ دل کی کوئی آج تک تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ ہاتھ یوں کرتے رہیں گے نا صفائیاں، تو یہ نسیں جو ہے نا یہ فری رہیں گے، ورنہ پھر یہ جام ہوں گی، بلڈ ان کے اندر جام ہوگا نا، کہ اس میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ پیدا ہوں گی، بلاکیج وغیرہ۔ اور بوڑھا جو ہوتا ہے اس کی یہ نسیں جو ہے نا، ان کا گوشت بھی سخت ہوتا ہے۔ آپ نے بوڑھے جانور کا سنا ہوگا، بوڑھے بکرے کا یا مرغی کا گوشت گلتا نہیں ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ نسیں جو ہے، جو خون کی وینز ہوتی ہیں بلڈ کی، وہ بھی سخت ہو جاتی ہیں۔ یہ خون بھی سخت جو ہوں گی تو پھر سکڑے گی بھی، سکڑتی ہیں، رستہ تنگ بنتا ہے۔ اگر بوڑھے بھی ورزش کرتے رہیں، بھاگ دوڑ کرتے رہیں، کام کاج کرتے رہیں، گھر کے جھاڑو پوچھا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ ان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ پیدل چلتے رہیں، پیدل تو اب جوان بھی نہیں چلتے، تو دل کی بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں، جوان کہاں پیدل چلتے ہیں؟ مسجد میں بھی جانا ہے، گھر کے برابر مسجد ہے، پھر کر اسکوٹر پر گئے۔ سائیکل میں تو ورزش ہوتی ہے، اسکوٹر میں کہاں ورزش ہوتی ہے؟ کچھ ورزش نہیں ہوتی۔ پہلے گھوڑے اور اونٹ کی سواریاں ہوتی تھی، ورزش ہوتی تھی، کبھی نہ بیٹھے ہو تو اب بیٹھ کے دیکھنا اونٹ پر، پتا چلے گا انگ انگ آپ کا مطلب جو ہے نا وہ ہل رہا ہوگا، یہ سب کی ورزش ہو رہی ہوتی ہے۔ واقعی چستی لانے کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے، اور یہ بھی ذہن سے نکال دیں آپ کہ میں سست ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ لیں گے نا میں سست ہوں، تو پھر آپ سستی رہیں گے۔ اپنے ہاتھ سے کام عادت ڈالیں، تو جب عادت ڈالیں گے کام کرنے کی، تو پھر انشاءاللہ سستی دور ہوتی چلی جائے گی، اور عادت پڑ جائے گی تو پھر چست ہو جائیں گے آپ۔ یہ عیسائی بہنیں بھی کریں، عیسائی بھائی بھی کریں، سب مطلب اپنے کام کرتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ پہلے ہمارے مطلب یہاں گھر میں ہاتھ سے کام ہوتا تھا، اب ماسی کرتی ہے کام، मासी सेठानी से ज्यादा चुस्त मिलेगी आपको, सेहतमंद मिलेगी। मासी बीमार नहीं होगी, वो मेहनत करती, काम काज करती। और सेठानी जो है उसको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो शुगर पाला हुआ है इसने, तो पता नहीं क्या क्या लेके बैठी है, मैदा तबाह हुआ पड़ा है, अब मासी मौज कर रही है। इसलिए वो मेहनत जो करता है ना, भाग दौड़ करता है, दौड़ता है, चलता है, फिरता है, वर्जिश करता है, एक्सरसाइज करता है, उसकी सेहत अच्छी रहती है, वो चुस्त भी होता है।
आपकी गुफ्तगु से कुछ इस तरह की मदनी फूल हासिल करना चाहूँगा कि घर के जैसे बड़े अफराद हैं, बॉस है, सेठ है, तो क्या ये नहीं लगता है कि मतलब ये ज़ाहिर है अगर ये खुद उठ के सारे काम करें अपने, इससे बेहतर है ज़रा मुलाजिम से कहा भाई पानी पिला दो, घर के बड़ों ने कहा भाई ज़रा ये चीज़ ला दो, ये चीज़ ला दो। तो ये जो आज माशरे में हमारा राइज है, और आमतौर पर ये देखा जाता है कि बड़े इस तरह ही ऑर्डर करते हैं, काम करते हैं, तो ये बड़े अपना ये अगर समझते हो कि हमारा स्टेटस यही होना चाहिए कि हम जब भी आए तो हम ही कहें कि भाई पानी पिलाओ, ये सामान लाओ, ये बर्तन लाओ, तो इस हवाले से क्या बड़ों को अपनी आदत चेंज करनी चाहिए?
अरे करनी चाहिए, जब सब काम खोलते तो डॉक्टर ने बोला ईसीजी जरा करवा लो, मुलाजिम को बोल दो ईसीजी करवा ले यार, क्यों नहीं बोलते? अब बेड पर लेटे हुए कांप रहे कि ईसीजी में कुछ निकले नहीं, फुला फुला ब्लड टेस्ट करवा लो, तो मुलाजिम को बोल दो अपना टेस्ट करवा ले यार मेरे बदले, सारे काम तू ही करता, तो काम ये भी कर दे, ये कैसे होएगा? तो मुलाजिम आपके सारे काम करवाता है, उसको ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो आपके सारे काम कर रहा है, ईसीजी करवाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, वगैरह वगैरह ना, बहुत सारे काम जो है वो सेठ करवाता है, और बाज काम फिर ऐसे करवाने पड़ते सेठ साहब को, और सेठ साहब को इसकी भी तवज्जो नहीं होती कि ये क्यों हो रहा है मुझे। तो इसलिए वो अगर सेठ साहब या जो भी हो अपने हाथ से काम करे ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घर का सौदा सलफ लाना और दीगर काम, बकरियों का दूध है ना दोहना, और कई काम अपने दस्ते मुबारक से, मुबारक हाथों से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, अपने अपने काम हाथ से करना है ना, यहाँ तक के अपने जो नाले ने पाक होते थे जिनको हम जूता बोलते हैं, नाले ने पाक भी अपनी अपने मुबारक हाथों से जरूरतन उसको सी लेते थे। हम लोग तो कुछ भी नहीं करते अपने हाथ से, सिर्फ खाने का काम करते हैं। अब इसकी भी अगर कोई मशीन ईजाद हो जाए ना, एक तो हुई है चम्मच, पुरानी मशीन है, बगैर इंजन के चलती है, चम्मच चम्मच से खाते हैं, उंगलियां भी गई काम से, अलग उंगलियों में कुछ जैसे कुदरती मतलब अज्जा निकलते हैं जो नजर नहीं आते, जो हाजमे में मदद देते हैं, उंगलियों से खाना सुन्नत है, लेकिन सेठ साहब चम्मच से खाते हैं, कांटे से खाते हैं। अब अल्लाह के बंदे तुम कांटा ढाल रहे हो, आपका प्यारा प्यारा पप्पू पीछे से अब्बू करके चिपका ना, ये कांटा भी चिपक जाएगा साथ में, और डॉक्टर की निकल पड़ेगी, उस रोजी में बरकत होगी उसके, आप पहुंचेंगे डॉक्टर के पास यूं हो गया भाई, कहते हुए शर्माएंगे शायद मुंह में लग गया है। तो अब ये छुरी कांटे से खाना, चम्मच से खाना, ये सुन्नतें नहीं है, इसमें हिकमतें हमारे, ये तो इन हिकमतों के लिए हमने करना नहीं है, मैं तो वैसे ही आपको अर्ज किया, हिकमतें तो हैं, और इसका सुन्नत होना ही सबसे बड़ी हिकमत है, कि हम ये साइंसी हिकमतों को वन साइड करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको बस हम थाम लें, तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में बेड़ा पार है। अल्लाह पाक चुस्ती नसीब करे, और दीन का काम भी हम करें चुस्ती के साथ। आप बोलो, गरीब आदमी को बोलो मदनी काफिले में सफर करो, कर लेगा, सेठ को आप करवा के दो 3 दिन का मदनी काफिला, मैं आपको मानू कि आपको मदनी काफिले चलवाने आते हैं, कभी भी नहीं करेंगे। और ये आप बोले इनके पास टाइम नहीं होता, टाइम बहुत होता है, गरीबों से ज्यादा टाइम इनके पास होता है, रात को गप्पे मारने होते, दिन को आधे दिन तक सोना होता है, फोन से काम चलाना होता है, ऐसे बेशुमार सेठ आपको मिलेंगे जो मैं कह रहा हूं वैसे ही होते, कभी भी काफिले में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बेचारों के जिस्मानी मसाइल, फिजिकल मसाइल ऐसे हैं वो काफिले में ठहर नहीं सकते, वो नहीं रह सकते, इनको कमोड चाहिए, आप इनको धारा के जो और देंगे, इनको एसी चाहिए, आप इनको पंखा भी खड़खड़ बोलता होगा, ऐसा ऐसा चलता होगा। मस्जिदों में, देहातों में, और ये क्या होता है, मतलब ये मजदूर लोग होते हैं, ये इनको पंखे के बगैर भी सोते हैं। हमने तो सफर किया ना, पता है पंखा कहता सता रहा होता है, और बार बार बिजली ट्रिप हो रही होती है। इस मस्जिद में आप लाख रुपया दिहाड़ी दो तो भी सेठ साहब नहीं करेंगे। आप कहता मदनी काफिले में सफर, अब बात होते वीआईपी सफर करेंगे, रुकन शूरा या कोई बड़ी शख्सियत दावत इस्लामी की जा रही होगी ना, और पता चलेगा भाई फुला मुल्क में जा रहे हैं, यूरोपियन ममालिक में जा रहे हैं, हम भी काफिले में चलेंगे। पहले यार देहात में जाकर बैठना, इलियास बैठा है देहात में, काम कैसे होता है पता चलेगा, कैसे सोया जाता है और कैसे जागा जाता है और कैसे दीन की खिदमत होती है। तो ये मतलब सुस्ती, सारी सुस्ती। तो गरीब जो होगा उसमें कदरे चुस्ती होगी, कोई सेठ बुरा ना माने, बुरा लगता तो आधी रोटी ज्यादा खा ले, गलत बात कही तो मुझे समझा दे, चलो गरीबों को अपने एसी में बिठा देते हैं, अपने चलते हैं मस्जिद में जाके बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा जो आहिस्ता आहिस्ता पंखा चलता है उसमें सोएंगे। मैं जनरल बात कर रहा हूं, बुखारी शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ मनकूल है, जिसमें सुस्ती और काहिली समेत सात चीजों से पनाह मांगी गई है। दुआए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, اعوذ بك من البخل والكسل وارذل الامور وعذاب القبر وفتنه الدجال وفتنه المحيا والممات। ترجمہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، سستی سے، نکمی عمر سے، عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ بے نماز سارے کے سارے سست ہوتے ہیں
جی،
100% جب تو نماز نہیں پڑھتے سستی ہوتی ہے، وضو کون کرے گا، سردی ہو تو اور سستی بڑھ جاتی ہے، تو روزہ بھی جو نہیں رکھتے وہ سست ہیں، کون یار سحری میں اٹھے گا اور بھوک برداشت کرے گا اور یہ تو وہ۔ اللہ کریم ہم کو چست بنائے اپنی عبادت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، مدنی قافلوں کا مسافر بننے کے لیے اللہ پاک میں چستی نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
قبلہ عاشی کے طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ کس وجہ سے انسان پر قابو پاتے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے جنات انسانوں پر قبضہ پا لیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، انسانوں کے جسموں پر قابض ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جادو اور جنات کے حملوں سے بچ سکتا ہے؟
بس اللہ بچانے والا ہے، اس میں جنات میں بھی ہر جن تنگ نہیں کرتا، اکثریت تنگ نہیں کرتی، کوئی کوئی تنگ کرتا، جیسے انسانوں میں اکثریت لوگوں کو تنگ نہیں کرتی، کوئی کوئی تنگ کرتا۔ یہ اب مختلف صورتیں اس کی ہوتی ہیں، جیسے کہ جو لوگ ناپاک رہتے ہیں، استنجا خانے میں دعا پڑھ کے نہیں جاتے، یا کم از کم بسم اللہ ہی پڑھ لیں، بسم اللہ اتنا بھی کہہ لیں گے نا، تو جب یہ ستر کھلے گا تو یہ ان سے نظر سے اوجھل رہے گا، یہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح کپڑا بدلتے وقت بھی بسم اللہ اگر کہہ لیں تو ستر ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے لوگ۔ اس طرح کے لوگ ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اٹیک ہو بھی جاتا ہوگا ان پر۔ اسی طرح مطلب یہ کہ ناپاکیوں کی حالتیں، یہ گندی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی ذرا مختلف کائنڈس ہوتی ہیں، جنات کے انسانوں سے نو گنا ہیں یہ، تو یہ جنگلوں میں بھی رہتے ہیں، شہروں میں بھی رہتے ہیں، درختوں پر بھی رہتے ہیں، تو گھروں میں بھی رہتے ہیں، چھتوں پر بھی رہتے ہیں، استنجا خانوں میں بھی رہتے ہیں، یہ سب تنگ نہیں کر رہے ہوتے، رہتے ہیں یہ۔ اب اتنی ان کی آبادی ہے تو کہیں تو رہیں گے نا، تو ان سے بچنے کے لیے بس وہ تلاوت کرتے رہیں، اور سورہ بقرہ کی تلاوت یہ بہترین مطلب ان کا مطلب ہے کہ وہ رکاوٹ ہے ان کے جنات کے لیے، اور حصار پڑھتے رہیں، سوتے وقت اگر حصار کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ جن جادو وغیرہ اثر نہیں کریں گے، لیکن اب اتنا کرے کون، پڑھے کون، حالانکہ عادت پڑنے سے پھر وہ سستی دور ہو جاتی ہے. پہلے پہلے ہوتی سستی, یا پہلے پہلے جوش میں آدمی پڑھ لیتا پھر سستی چھا جاتی ہے, لیکن مسلسل پڑھتا رہے تو عادت بن جاتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت بیٹھے بیٹھے یہ دونوں ہاتھ اس طرح اٹھا لیں اور سورہ اعوذ بسم اللہ تو پڑھنا ہی ہے, ہر سورت کے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, سورہ قل ھو اللہ شریف, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ تین سورتیں پڑھنی. اب ہتھیلیوں پہ دم کر کے یہ اگلی طرف سے شروع کریں. اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے عمل, بلکہ اس کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے, یہاں اوپر سے شروع کر ادھر سے اگلی طرف سے شروع کرتے تھے. اس طرح وہ جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے سب جگہ, آگے پیچھے پاؤں پر ادھر ادھر جتنا ہاتھ پہنچ سکتا ہے یہ سب جگہ ہاتھ پھیر لیں. اسی طرح تین مرتبہ آپ پڑھیں. کتنے منٹ لگیں گے؟ پانچ چھ منٹ لگیں گے. اور کیا وہ یہ کہ یہ بہترین اشارہ ہے, اگر کسی کی نیند چڑھ جاتی ہو, نیند نہ آتی ہو, ایسا لگے کوئی گلا دبا رہا ہے, نیند آ جاتی ہے, تو کوئی بوجھ پڑ جاتا ہے, یا ویسے ہی کوئی جنات تنگ کرتے ہیں کسی اور انداز میں, یہ انشاءاللہ سب سے یہ اشارہ کافی ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ دم کرتے ہیں نا, دم, یہ دم کرنے میں بھی یہ اشارہ مدد کرے گا. دیگر بھی اس کے مطلب اوراد اگر پڑھتا ہو نا مشورہ تب بھی دم کرے, ورنہ بعض لوگوں کو شوق بڑا ہوتا ہے دم کرنے کا, پھر وہ بعض لوگ دم کرنے سے اپنا دم اٹک جاتا ہے. جی ہاں, اس کو نظر ہوتی ہے, کبھی جن ہوتا ہے, کبھی جادو ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا. تو اس کے اثرات جو دم کرنے والے پر بعض اوقات لپکتے ہیں, اگر اس کا حصار ہوگا نا اس کی بچت ہوتی ہے. جنات وغیرہ کے معاملے میں تو اور بھی محتاط رہنا ہوتا ہے کہ اگر خود پر حملہ نہیں کیا اس نے اولاد پر حملہ کر سکتا ہے, گھر میں کسی پر اٹیک کر سکتا ہے. اگر جن کو پورا اگر آپ حامل نہیں ہیں اور جن کا علاج کرنے بیٹھے تو مشکلات میں پڑ سکتے ہیں. آپ نے یہ ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہوگا, ایک ماسک لگاتے ہیں تو گاؤن پہنتے ہیں مخصوص اپنا, یہ اس طرح کی ترکیبیں یہ کرتے ہیں تاکہ بیماری کے اثرات اٹیک نہ کریں. تو اس عملیات میں بھی اس طرح سمجھیں گے اس کا حصہ ہے, اس کی پڑھائی ہے, پھر عملیات وہ زکاتیں ہوتی ہیں, اس کی مخصوص تعداد میں پڑھنا ہوتا ہے وغیرہ, مخصوص تعداد میں لکھنا ہوتا ہے. تو ایک عامل کی ٹریننگ ہونا, یہ بابا جی جس کو بولتے ہیں, تو ان میں بعض ٹرینڈ ہوتے ہیں, بعض خالی کتابیں پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر بعض اوقات یہ روتے رہتے ہیں, یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پریشانی ہو گئی. تو اس لیے کوئی بھی چیز نا, لکل فن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. تو ہر ایک, جیسے اب ڈاکٹر بھی کہیں آپ کو ملیں گے, ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے لیکن وہ بیٹھ جاتے ہیں, نقلی ڈاکٹر خود بھی پھنستے ہیں, ضرور پھنساتے ہیں, اور بعض اوقات یعنی کچھ کا کچھ کر ڈالتے ہیں. شرم بھی جائز نہیں ہے کہ جو ماہر طبیب نہ ہو, یعنی کہ پورا یعنی ڈاکٹر کا کورس جو بھی اس کے جو نوازمات پورے نہیں کیے, اور اگر کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالے گا تو گناہ ہے. اس طرح حکیم ہے, اگر اس نے کورس نہیں کیا اور یعنی کہ کسی ماہر حکیم کے ماتحت رہ کر اس نے کام نہیں کیا اور حکیم نے اجازت نہیں دی ابھی تک, تو علاج نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے, تفصیلات ہیں اس میں, کہ جو ماہر طبیب نہیں ہے, طبیب میننگ ڈاکٹر, ماہر ڈاکٹر نہیں ہے, اس کا دوسروں کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. یہاں تو جس کو دیکھو دوائیں بتاتا رہتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, وہ ٹیبلٹ لے لو, یہ ٹیبلٹ لے لو, یہ گولی لے لو, وہ سیرپ لے لو. اب بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے, اندھیرے میں تیر لگ جاتا ہے, لیکن ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے, بعضوں کو بیچاروں کو کنڈا ہو جاتا ہے. یہ کہ ایک دو کو فائدہ ہو گیا اور اس نے بتایا تو یہ پھول جاتا ہے کہ اور ڈاکٹر نے جو اتنے سال ایم بی بی ایس کیا, یار اس سال دو سال ہاؤس جاب کیا ہے, پاگل ہو گیا کہ یار اتنے اس نے خرچے کیے اور اتنی محنت کی, اور تو گھر بیٹھے مطلب کسی کو دیکھا کہ یہ اس ٹیبلٹ سے فائدہ ہو گیا تو ڈاکٹر بن گیا. تو نہیں بن سکتا. تیری مثال ایسی ہے کہ وہ ایک کوے کو کہیں سے مور کا پر ہاتھ میں ہاتھ لگ گیا, اس نے مور کا پر لگا لیا اپنے آپ کو اور موروں میں وہ شامل ہو گیا کہ میں بھی مور ہوں. اب مور پھر جب ناچنے کی باری آئی تو وہ اپنا ان کا ٹہوکار جو مخصوص آواز ہوتی ہے تو وہ انہوں نے نکال کر وہ ناچنا شروع کیا. کوے بھائی ہوتے ہیں یہ بھی تان میں آ گیا, یہ بھی ہم ناچنا تو آوے نہیں تو پھدکنے لگے کائیں کائیں کائیں, تو یہ سمجھ لیا پہچان لی تھی ہمارے ہماری برادری کا نہیں ہے, ٹونگے مار کے اس کو اڑا دیا بھگا دیا. تو یہ جو یہ نقلی ڈاکٹر یا نقلی جو بابا جی ہوتے ہیں نا عامل, یہ اسی طرح ان کو سمجھنا چاہیے, سب کو بھرپور ٹریننگ کے بعد ہی اس طرح کے کاموں میں ہاتھ ڈالنا چاہیے. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے, مریض کا بھی فائدہ ہے. ہر کام میں ہی کر لوں یہ ضروری نہیں ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مسئلے بتاتے رہتے ہیں, جیسے اس مفتی صاحب نے کتنے سال لگائے یار, کتنے سال پڑھا ہے وہ, کتنے انہوں نے فن سیکھے, کتنے عرصے تک کسی ماہر مفتی کے ماتحت رہ کر انہوں نے فتویٰ نویسی کی ہے. اب یار تم گھر بیٹھے مفتی بن گئے, یہ مسئلہ اس کا مسئلہ یہ. فلاں عالم صاحب یہ کہتے ہیں عالم ہو کیا پتا چلے, مولانا میں بولتا ہوں نا تجربات کی بھٹی, میں نے نزلے سے بال سفید نہیں ہوئے, تجربات کی بھٹی میں سفید کیے, جیسے وہ علامہ صاحب بن گئی ہے بال سفید ہوئے تھے. بڑے بوڑھے بس بیچارے کرتے رہتے تھے, نہیں کرنا چاہیے, اپنی آخرت کو کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں, مسئلہ نہیں. یہ ہر ایک علماء, گاڑی خراب ہو گئی اب یہ کیونکہ چلا نہیں ہے, ہاتھوں ہاتھ چلتی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں بن جاتے یار, گاڑی کو بھی اسٹارٹ کر دو نا, انجینئر بن جاؤ, ٹیکنیشین بن جاؤ, یہ نہیں بن سکتے, مفتی بن جاتے ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے باپا جان, کیا دوا پیتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟
دوا اگر بدبودار نہیں ہے تو پڑھ لینی چاہیے. بسم اللہ شافی, بسم اللہ کافی, یہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے.
حسن معاشرت سے کیا مراد ہے؟ سوال آیا.
اچھی سوسائٹی, معاشرت, یہ معاشرت کہہ رہی ہے تو حسن معاشرت تو بہت یعنی کہ بڑا ٹاپک ہے, اس میں ہمارا رہن سہن اخلاق اور سب کچھ اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے.
اگر کسی کو نماز کے فرائض و واجبات کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہ ہو اور وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہو اور وہ کئی سالوں سے نماز بھی پڑھ رہا ہو, تو اس کی نمازوں کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
کوشش کتنی کرتا یہ دیکھا جائے گا نا, رات دن کوشش کرنی ہوتی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے آدمی جان لڑا دے. اب دنیا سیکھنے کے لیے اب اتنا سا مطلب ایک ایسی سند جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, 10 سال لگتے ہیں میٹرک کے سند, اب اس کی کوئی ویلیو ہے نہیں, مطلب کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں بولیں گے میٹرکولیٹ ہے. اب نماز سیکھنی ہے یا قراءت سیکھنی ہے, اس میں تو اتنا بظاہر وقت لگتا بھی نہیں ہے, 10 سال یہ کوشش کرے تو جلدی سیکھ سکتا ہے. اصل وہ بعد میں نے تجربہ یوں ہو گیا, جیسے قاعدہ پڑھتے نا مدرسۃ مدینہ میں, اتنے عرصے سے قاعدہ پڑھتا ہوں, میرے مخارج حروف درست نہیں ہوتے, پھر مجھے اس کا تجربہ ہوا ان لوگوں سے جب کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ آتے ہیں مدرسۃ مدینہ میں جو بھی چند منٹ, ہر سب کو کوئی آدھا گھنٹہ تو نہیں دے گا قاری صاحب, نہیں دیں گے, 2 منٹ 3 منٹ اس کو پڑھائیں گے, تو بس یہ قاعدہ کھولا وہاں آ کر, قاعدہ بھی وہی رکھا ہوگا مدرسۃ المدینہ بالغان میں, وہاں سے قاعدہ اٹھائیں گے اپنا, اس کو 2 منٹ 3 منٹ جو بھی ملے وہ پڑھیں گے, پھر یہ بس پڑھ لیا. اب وہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی دورہ لیتے ہوں, پھر رکھ دیا, پھر یہ جا وہ جا, پھر دوسرے دن آ کر بیٹھ گئے, وہ بھی چھٹیاں بھی مارتے رہیں گے اور یوں سال بھر ہو گیا نہیں آتا. تو یہ ایسے ہوتا تو ایسے کبھی بھی نہیں آئے گا نا, کیسے آئے گا؟ جو بھی دنیا کے فن سیکھتا ہے آدمی کیسا وقت دیتا ہے, اسکول کالج جو بھی تعلیم ہے ریگولر پڑھتے ہیں نا اس کو لوگ, پھر ٹیوٹر کی الگ خدمات لیتے ہیں, ٹیوشن سینٹر جاتے ہیں, راتوں کو بھی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور امتحان آیا تو وہ جھکے پڑے ہوتے ہیں، سنا نیند اڑانے کی گولیاں بھی کھا لیتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، وہ قرآن کریم سیکھنا بھی ہے، چلو خواہش تو ہے، اس کی مبارکباد قبول کر لیں، باقی وہ سیکھنے کے جو لوازمات ہیں وہ بھی پورے کریں، پراپر طریقے پر سیکھیں گے تو آئے گا، تو وہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو آتا ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہوتا، تو یہی صورت ہوتی، کوشش پوری کرنی چاہیے۔ اب وہ نماز نہیں ہوئی یا ہوئی، اب اس کی تو کیا کنڈیشن ہے، اس کی کس معاملے میں، تو مفتی صاحب سے جا کر رجوع کرے، بات کرے، کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ یہاں پر یہ اناج منڈی ہے اور سبھی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اناج ہی اناج نظر آ رہا ہے، بہت دشواری ہوتی ہے کہ بغیر اناج پر پیر رکھے آگے بڑھا جائے، جیسا کہ ابھی آپ نے کلپ میں بھی دیکھا، تو اس طریقے سے اناج پر پیر رکھ کر چلنا کیسا ہے، اور اگر کہیں پر مجبوری ہو تو مجبوری کے تحت اس کا کیا شرعی حکم بنے گا، یا ادب کے لحاظ سے اس کے کیا مدنی پھول ہے، برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔
بچ ہی نہیں سکتے، اور کوئی ارادہ بھی نہیں ہوتا آدمی کا کہ میں اس کو بے ادبی کروں، اور ایسی طرح اس طرح کی چیزوں کی بے ادبی اور ادب کا تعلق یہ عرف پر ہوتا ہے، اس کو کوئی بے ادبی کرے گا نہیں، بچ ہی نہیں سکتا اس میں، تو کیا کرے، پر بھی نہیں آتے نا کہ آدمی پر خرید لے، اڑ اڑ کے گزرے کھیتوں سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
亲爱的导师谢赫伊利亚斯卡丁，我叫 Malik，我想问你一个问题，当一个人去世之后，他的灵魂在哪里？在大地上还是升到了天空？希望导师回答这个问题，祈求 Allah Subhanahu wa Ta'ala 怜悯你，请您为我和我的家人以及所有穆斯林做好多啊。
MashaAllah， Allah baga apki apke ghar ke tamam afraad ki سارے مسلمانوں کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ بہار شریعت حصہ پہلا پیج نمبر 101 پر لکھا ہے، عقیدہ نمبر 3، مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ، یعنی جیسا اس کا مرتبہ، مختلف مقامات میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف یعنی زمزم آب زمزم کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، یہ قندیل کی جمع قندیلوں، یہ قسم کا فانوس ہے جس میں چراغ جلا کر لٹکاتے ہیں، اور بعض کی اعلی علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے، جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں، قریب قبر کے قریب ہونا ضروری نہیں ہے روح کے دیکھنے کے لیے، اس کی مثال حدیث پاک میں یہ فرمائیے کہ ایک طائر یعنی پرندہ پہلے قفس یعنی پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا، روح جو ہے اس طرح آزاد ہو جاتی ہے، جیسے ائمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اوپر کی عالم سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے حاضر ہیں موجود ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے، اور پھر کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت، برہوت نامی کنواں یا یمن شریف میں ایک نالا ہے تو وہاں رہتی ہیں، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک میں اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک سوال یہ آیا ہے کہ لوگ عموماً مختلف ٹورز پر جاتے ہیں، ٹرپس پر جاتے ہیں، تو اپنے ساتھ ایسے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو زیادہ سیر و تفریح کروانے والا ہو، زیادہ مستی مذاق کرنے والا ہو، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
ایک اور بھی اس پہ صفت دیکھتے ہوں گے کہ ہوٹل میں جائیں تو آگے بڑھنے والا ہو، کیونکہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ نفس کی شرارتیں اور کیا، دوستوں کی منڈلیاں اسی طرح ہوتی ہیں۔ وہ دور چلا گیا، وہ صحابہ کرام تھے کہ جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو بولتے تھے فلاں سورت سنا دو نا، قرآن کریم کی تلاوت کرو نا، وہ اس طرح ان کی محفلیں یہ ہوتی تھی، ان کی بیٹھک یہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بولتے ہوں گے یار کوئی گانا سنا دو نا، فلمی ڈائلاگ سنا دو نا، یہ ہوتا ہوگا ہمارے یہاں۔ پھر وہی ہنسی مذاق کہ اس کا مذاق اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، کوئی بیچارہ گزرتے ہوئے پھسل گیا تو اس پر ہنسنا، یا کوئی بیچارہ بوڑھا ہے تو اس کو بھی چھیڑتے ہوں گے، مذاق اڑاتے ہوں گے۔ یہ ہمارا ماحول اس طرح کا ہے، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ دوست وہ ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، دوست وہ ہونا چاہیے جس کے عمل سے، جس کی صحبت سے ہمارے عمل میں اضافہ ہو، اس کی صحبت ہماری آخرت بہتر بنانے میں مدد دے۔ دوست وہ ہو جو ہمیں خوف خدا یاد دلائے، جو اللہ کی یاد دلائے، ہم بھولیں تو وہ ہمیں یاد دلائے، وہ ہمیں نماز کے لیے لے جائے، ہمیں سنتوں پر چلائے۔ یہ کیا دوست ہوا کہ فلموں کی طرف گھسیٹے، ڈراموں کی طرف گھسیٹے، گناہوں کی طرف گھسیٹے، اور نت نئی گالیاں سکھائے، اور نت نئے گانے گنگنائے اور ہمیں سکھائے۔ ایسے دوست تو وہی ہیں جو ہم تو ڈوبے سن ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، بولتے ہیں نا کہ ہم تو جہنم کی طرف جا ہی رہے ہیں، تو بھی چلنا یار، مل کے چلتے ہیں۔ وہ استغفر اللہ، اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ بری صحبت کی وجہ سے بہت لوگ ہلاک ہوئے، اور اس وقت تو ہلاکت کا طوفان ہے چاروں طرف، یہی صحبتیں کم و بیش، یہی صحبتیں بری صحبت، اچھی صحبت ڈھونڈے سے نہیں ملتی، اچھی صحبت میں دل لگتا ہی نہیں ہے، مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ عاشقان رسول کی صحبت نصیب کرے، مدنی قافلے والوں کی صحبت نصیب فرمائے، نیک اعمال کے مطابق عمل کر کے، نگاہیں نیچی کر کے چلنے والوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ کیا چھوٹے بچے انتقال کرتے ہی کیا جنت میں چلے جائیں گے؟
نابالغ جو ہیں یہ میں ہے، مطلب اقوال مختلف ہے، لیکن یہ کہ یہ کیونکہ انہوں نے گناہ تو کیے نہیں ہیں، اب فوراً جنت میں چلے جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو بعد میں قیامت کے دن ہی جنت میں داخلہ ہوگا نا۔
جی، یعنی جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ جو مومنین کے، مسلمانوں کے بچے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ قیامت کا منظر پہلے سے دکھا دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پرورش فرماتے ہیں جو بچپن انتقال کر گئے۔
ایسے بھی اقوال ہیں کہ اللہ پاک حکم دے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ، کچھ رک جائیں گے، ہمارا قصور، کہا جائے گا کہ تم کو اگر یہ شعور دیا بھی جاتا تو تم نے کون سا ماننا تھا، جب براہ راست جب حکم ہو رہا تم رک رہے ہو، مان نہیں رہے ہو، اور جو دوڑ پڑیں گے کچھ ان کو بلا کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، یہ فرما بردار۔ اس طرح مطلب یہ کہ مختلف اس میں اقوال ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کے بال لمبے ہوں تو کیا وہ اس کی پونی وغیرہ بنا سکتا ہے؟
اللہ اللہ، پونی عورت بنا سکتی ہے، عورت کی نقل مرد کو کرنا جائز نہیں ہے یہاں پر، وہ بھی اگر مطلب عورت کی نقالی یہ حرام ہے، یہ پونی عورت کا طریقہ ہے. آج کل میں نوٹ کیا میں نے کہ زلفوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، بڑی بڑی زلفیں، ہمارے پاس یہ باتیں کھلی ہوتی ہیں اور خوبصورت ٹوپی پہن لیتے ہیں، رکھی ہوتی ہوگی جیب میں واللہ اعلم، تو یہ پہن کے آتے ہیں، تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی ہوتی ہے، تو یہ کہ اللہ بہتر جانے کہ جو مطلب داڑھی کی سنت نہ ادا کرے اور کپڑوں کا بھی ٹھکانہ نہ ہو اور پھر اتنے بڑے بڑے بال رکھے اور زلفوں کی سنت ادا کرے، یہ تھوڑا ذہن کم ذرا بنتا ہے، صرف جاتا کم ہے، یہ لگتا ہے یہ شاید اسی طرح ہوتا ہوگا، بعد میں پونی بھی بنتی ہوگی، کیا کیا ہوتا ہوگا، یا کسی فلم ایکٹر نے ہو سکتا ہے کہ بال بڑے رکھے ہوں، اس کی نقل میں یہ آج کل نوجوان بڑے بال رکھنے لگے ہوں، دیکھ رہا ہوں میں کہ وہ تعداد بڑھ رہی ہے بڑے بالوں والوں کی. ایک دور تھا جب میرا لڑک پن تھا، جوانی تھی، میں ان دنوں بھی الحمدللہ میں داڑھی تو کبھی میں نے منڈائی نہیں، نہ کبھی چھوٹی کی، الحمدللہ جب سے آئی رکھ لی. اس وقت معاشرے میں داڑیاں نہ ہونے کے برابر تھی، کوئی بڑے بوڑھے رکھ لیں تو رکھ لیں، وہ اتنی اتنی کوئی رکھے ہو، اکثریت نہیں رکھتی تھی داڑھی. میں نے تو زلفے بھی بہت زمانے سے رکھنی شروع کر دی تھی، اب پتا چل گیا آقا کی سنت ہے، سنت میں عظمت ہے. تو میرے پیچھے ایک ایکٹر تھا، فلم ایکٹر، اس کے ساتھ لفظ مولانا لگاتے تھے مذاق اڑانے کے طور پر غالباً، تو وہ میں نے یہ زلفیں رکھی ہوئی تھی، تو کبھی کبھی میرے حصے پر بھی یہ تانا مذاق اڑتا تھا اور بولا کر کے، اب میں بولتا نہیں ہوں، لفظ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بڑے بوڑھے جو ہوں گے نا میری ایج کے وہ پہنچ گئے ہوں گے شاید، ہاں یار ایسا ہوتا، پہلے چلا تھا کسی فلم ایکٹر نے وہ زلفیں رکھی تھی، وہ شاید اسی فیشن کے طور پہ، تو میں نے سنت کے طور پر رکھی تھی، میں نے اس کو کبھی نہ اس کو دیکھا نہ اس کی فلم دیکھی کبھی، سمجھے، تو یہ سنتے رہتے تھے، تو اب بھی ہو سکتا ہے کسی نے رکھ لی ہو اور یہ قوم اس کے پیچھے چل پڑی ہو، ہم تو پیارے آقا کے پیچھے چلیں گے اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کسی فلم ایکٹر کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کھلاڑی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انشاءاللہ چلتے رہیں گے تو منزل ملے گی، ورنہ اگر کسی فلم ایکٹر کے پیچھے چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، یاد رکھنا. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا بس ہم اس کے ہوئے، بس کامیاب ہوئی ہے جو پیارے مصطفیٰ کے قدموں سے لگا ہوا ہے، باقی ادھر ادھر کی فیشن تو لے ڈوبے گی. تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پھرا وہ اللہ سے پھر گیا. تو یہاں مراد یہ نہیں، جو مسلمان ہے صاحب ایمان ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گیا، یہ کہا نہیں جائے گا، کہہ نہیں سکتے. یہ تو میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنایا، یہ غالباً ان لوگوں کے لیے جو واقعی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پھر جاتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بے باکیاں اور بے ادبیاں کر رہے ہوتے ہیں، بک بک کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے بارے میں. تاہم ہم نے مطلب سنتوں پر عمل کر کے، کیوں ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نمونہ تو قرآن نے دیا ہے نا، ارشاد فرمانا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اس نمونے کی جو اعلیٰ نقل کرے گا وہ جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا. ہمیں تو ریس لگانی چاہیے اس میں، لوگ ادھر ادھر ریس لگاتے ہیں، اس سے جیت جاؤں اس کے جیت جاؤں، امتحان میں ممتاز ہو جاؤں فلاں ہو جاؤں، یہاں ریس لگاؤ نا یار، سنتوں پر عمل کرنے میں ہم ریس لگائیں، ہے نا، میں زیادہ میں زیادہ میں زیادہ، اور بس اس میں جو سبقت لے جائے وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے. اس میں مسابقت ہو، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا، لیکن عاجزی کے ساتھ ہو، یہ ہمیں ترغیب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کی دل آزاریاں کریں کہ تم نہیں کرتے میں زیادہ عمل کرتا ہوں، وہ تو سب سے بڑے بے عمل آپ بن جائیں گے. جو بھی عمل کرنا ہے رضا الہی کے لیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، تکلیف دینی، اپنے آپ کو اس سے اچھا بھی نہیں سمجھنا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جسے یقینی طور پر معلوم ہو سکے کہ ہم نے جو عمل کیا وہ واقعی مقبول ہے. اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے، اس کی ہمارے بارے میں کیا خفیات تدبیر ہے، یعنی کیا ایسی چھپی تدبیر ہے کہ یعنی کیا ہمارے بارے میں فیصلہ ہوا ہے یا ہمیں نہیں پتا، چھپا فیصلہ. اللہ پاک سے ہمیشہ ڈرے آدمی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.
میرا نام محمد وسیم اتاری ہے. یا سیدی، میں تل کے لڈو گچک وغیرہ سیل کرتا ہوں. عرض یہ ہے کہ میرے تل کے لڈو کی گچک کی قیمت 10 روپے ہوتی ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ ہمدردی میں مجھے 10 روپے سے زائد بھی پیسے دے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی زبردستی میری جیب میں بھی پیسے ڈال جاتے ہیں، جبکہ میں وضاحت بھی کرتا ہوں کہ میں مانگنے والا نہیں، پھر بھی لوگ رکھ لیں یہ کہہ کر جیب میں یا ہاتھ میں پکڑا جاتے ہیں. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ارشاد فرما دیجئے.
ماشاءاللہ، اس میں یہ کہ واپس دے دینے چاہیے، کیونکہ اگر آپ رکھ لیتے ہوں گے نا تو آپ کی شاید عادت بھی خراب پڑ گئی ہوگی. جو پورے دیتا ہوگا اس کے بارے میں یہ کنجوس لگتا ہے، اس نے کوئی اضافی دیا نہیں، کیونکہ ہوتا ہے کہ جان جان کے بولتے ہیں نہیں 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 پھر لے کے سرکا لیتے ہیں، اور اگر نہیں بولا اور وہ مان گیا، سمجھے، آپ کی بات مان لی اور ریک واپس جیب میں رکھ لیے، تو صدمہ بھی ہوتا ہو سکتا ہے. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسی کیفیات نہ ہوتی ہوں، لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے رکھیں گے نہیں نا، خودداری کو مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ ترقی زیادہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
Dear and sweet Baba Jan, I would like to ask you that can Sayyida Islamic sister be given the responsibility of kafan in dafan, because in this Madni work she will have to give ghusl to many Islamic sisters. Will this not be disrespectful towards her?
کوئی حرج نہیں ہے. یہ غسل میت دینا یہ ذلت والا کام نہیں ہے، سعادت والا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے. حدیثوں میں ترغیب ہے مردہ جسم کو چھونا، اس میں عبرت ہے. غسل کے تو فضائل بھی لکھے ہوئے ہیں. سیدہ کیوں محروم رہے گی یا سید صاحب کو کیوں محروم رکھا جائے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ موبائل پر ہم ایسے کون سے کام کریں کہ موبائل چلانا یہ ہمارے لیے ثواب کا کام بن جائے؟
بہت سارے سے کام ہو سکتے ہیں، جیسے کسی کو سلام کیا اس کی نیت بھی کر لے. سلام کی نیت یہ نا کہ تیری عزت آبرو جان مال سب مجھ پر حرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کوئی اس کو اگر بیمار کو کیا ہے تو عیادت کی نیت بھی ہو سکتی ہے، اس کے بیمار پرسی کروں گا. اگر عالم ہے یہ بھی نیت کر سکتا ہے، عالم ہو کہ علم کا عالم، اگر یہ کوئی مسئلہ دریافت کرے گا تو بتا دوں گا، آتا ہوگا تو، نہیں آتا ہوگا تو معذرت کر لوں گا. یہ معذرت کرنا بھی ثواب دلائے گا. تو معذرت کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا درست جواب دینے میں زیادہ ثواب ہے، میرے سے فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جواب دینے میں شیطان کے وار زیادہ ہیں. بڑی معلومات ہے سوئے اور اتنا مشکل سوال درج نے حل کر دیا، اور جب معلوم نہیں ہے تو آواز تھوڑی دب کے نکلتی ہے، تھوڑا نفس جو ہے نا وہ دباتا ہے، بے عزتی ہو جائے گی. تیرا امیج خراب ہو جائے گا. پھر بھی کہتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے, اندھیرے میں تیر نہیں مارتا بلکہ کہہ دیتا ہے مجھے نہیں معلوم, تھوڑا ہو سکتا ہے اس میں ثواب زیادہ ہو. جیسے کہ یہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں, مجھے پتا نہیں ہے سلام کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا جواب دینے میں زیادہ ثواب ہے. حالانکہ سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. اس میں بھی اقوال ہیں کہ بعضوں کے نزدیک سلام کرنا زیادہ ثواب ہے اگرچہ سنت ہے, ہاں کیونکہ اس میں عاجزی ہے نا. اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں صاحب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ چھوٹے لوگ اپنے کو سلام کریں, جہالت یعنی معلومات نہیں ہوتی, اس وجہ سے بیچارے پھنس جاتے ہوں. میں نے غزالیہ دوراں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا سلام میں پہل کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. اتنا یہ سلام میں سبقت فرماتے تھے کہ کوئی بھی ملتا, ہجوم میں بھی میں نے نوٹ کیا, بھیڑ ہوتی ہے نا, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, خود ہی سلام کرتے جاتے تھے, سامنے والے کو موقع ہی نہیں دیتے تھے, اتنا فیل کرتے تھے. کیا اگر یہ نہ کرتے ہوتے تو آج میں ایک آپ کو واقعہ نہ سناتا نا, ان کا حکایت. سنت ہے سلام میں پہل کرنا, ہم لوگ نہیں کرتے, یہ بس کسی کو نصیب ہوتا ہی ہے. تو جواب نہ دینے میں کہ جبکہ نہیں آتا جواب نہ دیا, تو واقعی یہ کہ نفس کو تو بڑی زد پڑتی ہے بھائی, بڑی شرم آتی ہے. چونکہ چنانچہ کر کے بھی آدمی گزارا کرتا ہے کہ شاید یہ ہو شاید وہ ہو, ایسے گاڑی چلتی نہیں ہے, آدمی نہ بول دے کہ مجھے نہیں معلوم. کہ وہ عالم کا یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم, یہ بھی آدھا علم ہے. مولا علی کا قول ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شش عید کے روزے کیا وہ بھی رکھ سکتا ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے قضا کیے ہوں, یا پھر اس پر رمضان کی قضا واجب ہے, شش عید کے روزے نہ رکھے تو بہتر؟
اب رمضان کے روزے کسی نے قصدن نہیں رکھے تھے, ہے نا, فرض قضا کیا, گناہگار تو ہے. اب دل چوٹ کھا گیا اس کا, کسی نے سمجھایا وہ توبہ پر آمادہ ہوا, قضا کی توبہ تو کرے لیکن تلافی ضروری ہے کہ قضا رکھنے پڑیں گے, فرض قضا فرض ہے اس کی, تو وہ بھی رکھے. اب اگر پورے ہی مہینے کے روزے اس کے قضا ہو گئے تھے, وہ ایک بھی نہیں رکھا, اب شوال میں اگر پورے روزے رکھتا ہے تو شوال کے یہ چھ روزے وہ نہیں رکھ پائے گا. اور یہ جو شش عید کے حدیثوں میں چونکہ یہ آئے ہوئے ہیں یہ روزے کی فضیلت, اور یہ مخصوص ہے شوال کے لیے خاص ہیں, اس میں یہ رعایت ہے کہ چھ روزے نفل کی نیت سے رکھ لے شوال کے, اور باقی فرض کی نیت سے رکھ لے, پھر چھ جو بچ جائیں گے چھ یا پانچ یا سات جو بھی وہ بھلے شوال کے بعد رکھ لے, تاکہ وہ حدیث پاک کی فضیلت یہ حاصل کر سکے. وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں رکھے تھے, اب تندرست ہو گیا, پہلے مریض ایسا مریض تھا کہ روزے قضا کرنے کی اجازت تھی اس کی, تو اب وہ اب بھی یہ چھ روزے رکھ سکتا ہے شوال کے, جو طریقہ میں نے بتایا اس طرح رکھ لیں, جس طرح آسانی ہو چھ روزے بے شک رکھے, وہ شوال کے بعد وہ رکھ نہیں سکے گا, اس کی فضیلت حاصل نہیں کر پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا بیٹا ڈیف ہے, پہلے وہ بہت ہی غصہ کرتا تھا, گھر میں مار کٹائی کرنا, کوئی کہنا نہیں ماننا, کام نہیں کرنا, چھ مہینے سے وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوا ہے, تو یہ کہ اب اس میں تھوڑا سا غصہ بھی کم ہے اور کام بھی کرتا ہے, یہ کہ ماشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھنے جاتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, یہ کہ اب کافی بہتر ہے. مجھے سوال یہ پوچھنا ہے حضرت صاحب سے کہ ان بچوں کو غصہ بہت آتا ہے, تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟
ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو, آپ کا ڈیف بچہ جو ہے وہ رائے راست پر آ رہا ہے الحمدللہ. ایف کو غصہ میرا گمان ہے کہ یوں بھی آتا ہوگا, یہ اپنے اشارے کرتا ہوگا, اشارے بڑے سمجھ گھر کے بڑے سب سمجھتے نہیں ہوں گے, کوئی سمجھتا ہو کوئی نہیں, یہ الٹا سمجھتے ہوں گے, یہ بولتا ہوگا مجھے دودھ پینا ہے, آپ اٹھا کے دیتے ہوں گے پانی, اس کو غصہ آ جاتا ہوگا, یہ بولتا ہوگا مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے, آپ اس کو سادہ پانی ٹکا دیتے ہوں, اس پر غصہ آ جاتا ہو وغیرہ. یعنی کہ اس کی بات سب سمجھیں گے نہیں, تو جو سمجھیں گے وہ کریں گے, اس کو غصہ آ جاتا ہوگا. اس لیے قفل مدینہ جو خاموشی اور اشارے سے گفتگو کا جو ہوتا ہے نا اس میں میں سمجھاتا رہتا ہوں، لکھ کر بھی دیا کہ مطلب نہیں سمجھانے سے غصہ آئے گا، لیکن آپ کو مطلب غصہ بھی نہیں کرنا اور مسکراتے رہنا ہے تاکہ سامنے والے کا دل بھی نہ دکھے نا. تو اس طرح یہ کہ اگر مطلب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے گا تو اللہ کرے گا تو مزید بہتری آئیے. اور یوں غصہ خالی دیف نہیں کرتے، آج کل تو جس کو دیکھو مطلب غصہ کر رہا ہوتا ہے، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، سب بھی تقریباً غصہ کر رہے ہوتے ہیں. غصہ تو آتا تو خیر ہر ایک کو ہے، غصہ کس طرح اس کو غصے کو ڈیل کرنا یہ سب کو نہیں آتا. غصہ آیا اس کو پی لیا تو بہترین گھونٹ ہے اس کو پیا. غصہ پینا، صبر کر لینا غصے پر، برداشت کر لینا یہ ثواب کا کام ہے. تو غصہ نہیں آئے گا تو پھر یہ ثواب کمانے کا موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. غصہ تو آتا ہے سب کو، تو گناہ کے بعد اگر غصہ کسی کا ڈنڈا ہوتا ہے تب تو اور بھی ہلاکت ہے اس کے لیے، امتحان میں فیل ہوا نہیں ہے. کیونکہ حدیث پاک میں کہ جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے کہ اس سے صرف وہی لوگ جہنم میں جائیں گے کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا تھا. تو غصہ آیا تو جب تک دو دو ٹکڑے گالیاں نہیں نکالے گا ٹھنڈا نہیں ہوگا، جب تک دو ہاتھ نہیں مارے گا تب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا. غصہ یہ ظلم، ظلمن مارے گا کسی کو، یہ جہنم کا حقدار بنے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت صاحب سے میرا ایک سوال تھا کہ ہم بہت سی شاپس میں، بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ تلاوت کی ریکارڈنگ اس پہ چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ کام بھی چل رہا ہوتا ہے اور بھی مصروفیات ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن تلاوت بھی ساتھ ساتھ ریکارڈنگ میں چل رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو چلانے والا ہے کیا یہ اس کے لیے چلانا جائز ہے اور یہ چلانا صحیح ہے، اور جو سن رہے ہیں کیا وہ گناہگار ہوں گے یا ریکارڈنگ اس میں سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر.
ریکارڈڈ تلاوت کے وہ احکام نہیں ہیں جو لائیو کے ہیں، ڈائریکٹ ہم سن رہے ہیں اس کے. اس طرح اگر تلاوت چل رہی ہے اور کام کاج بھی چل رہا ہے گناہگار نہیں ہوں گے، تاہم ادب یہی ہے کہ تلاوت ایسے موقع پر ہی چلائی جائے کہ لوگ سنیں اس کو. صلو علی الغبی.
حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. یا سیدی، پورے دن میں جو تین مکروہ اوقات ہیں جس میں جو ہے وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، کیا ان ٹائمنگ میں جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں، بے حساب مغفرت اور حاضری مدینہ کے لیے دعا بھی فرما دیں.
تین مکروہ اوقات جس کا تذکرہ، اگر اس دن کی عصر نہیں پڑھی تو وہ تو پڑھنی ہوگی غروب آفتاب سے پہلے. مکروہ وقت اگر اس کی اپنی غلطی سے آیا ہے، سستی سے ہے اور اس طرح، تب تو یہ گناہ گار بھی ہے. لیکن ایک عصر پڑھ لے سورج ڈوب گیا تو پھر زیادہ گناہ کرو، قضا کا عذاب ہوگا. بہار شریف میں مسئلہ لکھا ہے کہ جنازہ اگر اوقات ممنوعہ میں لایا گیا تو اسی وقت پڑھیں، کوئی کراہت نہیں. کراہت اس صورت میں ہے کہ پہلے سے تیار موجود ہے اور تاخیر کی نے لیٹ کیا یہاں تک کہ وقت کراہت آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا مرشدی، ہمیں کوئی کتاب کا مطالعہ شروع کرنا ہے تو کون سی کتاب سے مطالعہ شروع کرنا چاہیے؟
آپ گجراتی بھائی معلوم ہوتے ہیں، اب شروع کرنا چاہتے ہیں نا، تو اب یہ کہ اپنی کیا وہ ہے، کتنا پڑھے ہوئے ہیں، کون سا پڑھ سکتے ہیں. اب یہ کہ جیسے علماء ہوتے ہیں تو عربی کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہر عالم نہیں پڑھ سکتا ہوگا، بعض عالم ذہین ہوتے ہیں، بعض کم ذہین ہوتے ہیں، بعض عربی عبارت بھی نہیں لکھنا آتی ہوگی نہ پڑھنا آتی ہوگی، لیکن خیر وہ عربی شرط نہیں ہے، عالم ہونے کی اپنی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے. تاہم مطلب یہ کہ یہ مشکل کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں علماء، عوام عام طور پر نہیں پڑھ سکتے. تو اب یہ کہ بعضوں کا جو ہوتا ہے نا رجحان مسائل کی طرف ہوتا ہے کتابیں پڑھنے کے تعلق سے، بعضوں کا واقعات میں ان کو دلچسپی ہوتی ہے، بزرگوں کے واقعات و کرامات پڑھیں. ٹھیک ہے، باپ کا جو ذوق ہو اس کے مطابق آپ آسان جو ہو وہ پڑھیں. اگر آپ واقعی گجراتی ہیں تو گجراتی کتابیں بھی ہیں دعوت اسلامی کی, تو وہ پڑھیں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا یہ سوال ہے, جانوروں پر رحم کرنے کا کیا ثواب ہے؟
بالکل جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے. حدیث پاک میں کہ ایک شخص نے بکری لٹائی اور اسی کے سامنے چھری بھی تیز کرنے لگا, اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا, اس کو دو موت سے کیوں مار رہے ہو؟ جس کو مارنا جائز بھی ہوتا ہے نا, جس جانور کو ذبح کرنا تو حلال ذبح, تو اس میں بھی تیز چھری ہو, جلدی ذبح کرے, نر مہرے تک چھری نہ لے جائے, بلا وجہ کی تکلیف اس کو بھی نہیں دینی. جو رگیں کاٹنے کا جو حکم ہے, چار رگیں ہیں, اس کا اکثر کٹ گئیں تو ٹھیک ہے, وہ ہڈی میں تو رگ نہیں ہوتی, گوشت میں ہوتی ہے. جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ چار ہیں, حلقوم, یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے, مری, اس سے کھانا پانی اترتا ہے, وہ غذا کی نالی. ان دونوں کے اغل بغل سائڈوں پہ اور دو رگیں ہیں جن کو خون کی روانی, جن میں خون کی روانی ہے, ان کو وداجین کہتے ہیں. اس باب میں قول فیصل یہ کہ ذبح فوق العقدہ میں اگر, یعنی کہ یہ جو گڈی ہے نا, یہ جو ہڈی ہے, ان میں نے آپ کو بتائی اوپری بھی, یہ اگر تین رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہے, ورنہ نہیں. یہ چاروں رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے تو بھی ذبح ہو جائے گی. تو ہمارے لیے کہ اس میں یہ ہے آگے, ذبح کی چار رگوں میں سے تین کا کٹ جانا کافی ہے, یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا, کہ اکثر کے لیے وہی حکم جو کل کے لیے, سارے کے لیے. اور اگر چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا جب بھی جانور حلال ہو جائے گا, اور اگر آدھی آدھی ہر رگ کٹ گئی اور آدھی باقی ہے تو حلال نہیں. اب اتنا تو کٹ ہی جاتا ہے بعض اوقات, لیکن ہڈی تک لے جاتے ہیں, ہڈی چٹخا دیتے ہیں, یہ مطلب ظلم کی صورتیں ہوتی ہیں, بلا وجہ اس طرح جان بوجھ کر کرنا. اس لیے وہ جانور پر بھی ظلم کرنا جو ہے یہ نہ ہے, اور گناہ سے آدمی بچے, نہ کرنے کا موقع ملا اب بچہ, تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. ایک بلی کو ایک عورت نے بند کیا اور اس کو نہ کچھ کھانے کو دیا نہ آزاد کیا کہ وہ اپنے حساب سے رزق حاصل کر لیتی, اور بیچاری وہ بھوکی پیاسی مر گئی بلی. تو اس کی کئی مختلف الفاظ میں روایتیں ہیں حدیث پاک میں, وہ بلی اس کو مطلب ہے کہ اس پر مسلط کر دی گئی, اس پر حاوی کر دی گئی, اور وہ اس کو نوچ رہی ہے, اس طرح مطلب ہے کہ بلی کے ذریعے اس کو عذاب, وہی بلی آ گئی عذاب دینے کے لیے. میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جو جانور ہے نا, یہ جہنم میں ہوں گے, اس لیے نہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے, عذاب دینے کے لیے. جانوروں کو عذاب نہیں ہوگا, جیسے اندر فرشتے بھی ہوں گے جہنم میں عذاب دینے والے, ان کو تکلیف نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. ایک ادارے میں غسل میت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, تو سوال کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ہے کہ کیا اس ادارے میں سید صاحب کو مقرر کیا جا سکتا ہے کہ وہ میتوں کو غسل دیا کریں؟
کوئی حرج نہیں ہے, ذلت کا کام تو نہیں ہے. ابھی یہ سوال تو آیا اسلامی بہنوں میں,
جی اسی کی مناسبت سے تھا یہ.
جی جی, اب میرے کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا یہ کہ سید صاحب مجھے غسل نہ دیں. ہاں میرے کو یہ میرا اپنا ذوق
جی,
میرا وجود گندا, اب یہ اللہ کے رسول کی اولاد ہے, میرے گندے وجود کو نہ چھوئیں یہ, اور اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے مجھے لپٹا ہوا جب میں کفن میں ہوں گا تو مجھے قبر میں اتار دیں, جنازہ میرا پڑھائیں. یہ میری درخواست ہے, اگر کسی سید صاحب نے اسے دے بھی دیا تو انڈر ہے تو جائز, بلکہ ایک طرح سے سعادت بھی ہے کوئی سید سے دلوائے غسل, بھائی مبارک ہاتھ لگیں گے ان کے, لیکن اب چونکہ اس میں کچھ بے پردگی کی صورتیں بن جاتی ہیں، بندہ گندا بدن پہ بعض چیزیں ایسی خارج بھی ہوتی ہیں بعض اوقات انسانی بدن سے جو کراہیت کا باعث ہوتی ہیں، کفن میں لپٹی ہوئی لاش ہو تو میرا ذوق ہے اپنا، شرن جائز ہے، یہ لکھا ہوا ہے میرا وصیت نامہ ہے اس کے وصیت نمبر 7، غسل با ریش یعنی داڑھی والے با امامہ و پابند سنت اسلامی بھائی عین سنت کے مطابق دیں، سادات کرام اگر گندے وجود کو غسل دیں تو سگے مدینہ اسے اپنے لیے بے ادبی تصور کرتا ہے، یہ جملہ ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ.
لوگ مال و دولت کے تعلق سے بھی وصیت کرتے ہیں تو اس طرح کی وصیت کا بھی ہونا مفید ہے کہ میرے مطلب انتقال کے بعد میرے ساتھ جو معاملہ ہو وہ کس انداز سے ہو، تو یہ بھی وصیت، کیونکہ نارملی وصیت میں یہ چیزیں کوئی لکھتا ہو اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے، بھائی جب اگر میں چلا جاؤں تو میرے مال کا یہ، میرے مال کا یہ ہو، اس کو یوں یوں کر دیا جائے، لیکن اب اس میں یہ ساری چیزوں کو لینا تو کیا یہ ایک وصیت نامے کے لیے زیادہ اہم ہے؟
مال کی تقسیم کا تو یہ کہ وہ تو جو شریعت کا مقرر ہے وہ تو اسی طرح ہوگی، اگر اسی کے مطابق اگر کوئی کرتا ہے وصیت یا اس کے تہائی مال میں جو وصیت تو نافذ ہوگی نا اس کی، ہاں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کر لے بالکل، تاکہ بعد میں لوگ آپس میں لڑے نہیں ہیں، کورٹوں کے دھکے کھاتے ہیں اور کٹ مرتے ہیں آپس میں پیسوں کے لیے، بڑی جائیداد جن کی ہوتی ہے وہاں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، مال وبال تو ہے نا، غریبوں میں نہیں ہوتا ہوگا، وہ چھوڑا کتنا کے لڑیں گے، مالدار بیچارہ زندگی میں بھی مسائل کا شکار ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی مسائل چھوڑ کے مرتا ہے، ہر ایک نہیں ہے، لیکن دنیا دیکھی والی ہے، اللہ پاک بس ہمیں صاحب اعمال بنا دے، میں اپنے لیے تو یہی کہتا ہوں مجھے مالدار نہیں بننا، مجھے صاحب اعمال بننا ہے، صاحب نیک اعمال، جد و جہد جاری ہے اللہ کرے بن جاؤں، جد و جہد جاری ہے کہنا بھی جرات ہے، سستی ہے، یہ زیادہ مناسب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیے گویا آپ نے سال کے 360 روزے رکھ لیے، یہ کہنا درست ہے؟
حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں، تو ایک ماہ کے روزے رکھے ماہ رمضان کے تو وہ 10 مہینے کے ہوئے، وہ 6 کے 60 بنیں گے نا، 10 سے ملٹی پلائی کریں گے تو یہ 60 ہو جائیں گے، یہ 2 مہینے کے ہو گئے، تو یوں پورے سال کے، یعنی کہ رمضان شریف کے پورے روزے رکھے پھر شوال کے 6 نفل رکھے تو وہ اس نے گویا ایسا ہے کہ وہ پورے سال کے اس نے روزے رکھے، تو جس کی نیت نہیں تھی تو اب کر لو، پھر شوال شروع ہوئے بہت دن باقی ہے، 6 روزے رکھ لیں اور کارکردگی بھی دیں جن کی نیت ہے، ابھی بھلے نہیں رکھے شروع بھی نہیں کیے تو وہ کارکردگی دیں اپنے اپنے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو، اس سے تو لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک شخص سامان فروخت کرتا ہے اور اس پر زیادہ پیسے چارج کرتا ہے تو پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے پیسے زیادہ چارج کر رہا ہوں کہ یہاں پر دکان کا کرایہ زیادہ ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟
اب اگر اس میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا تب تو خیر اس کی مرضی، اس کا مال ہے، اگر کرایہ زیادہ یہ نہ بولے اور اگر کوئی اپنی مرضی کا بھاؤ رکھتا ہے گناہگار وہ بھی نہیں ہے، جبکہ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، نہ کوئی بھی شرعی طور پر ایسی خرابی اس میں نہ پائی جائے، البتہ یہ کہ مسلمانوں سے ہمدردی کرنی چاہیے، اس سے راستے نہیں نکالنے چاہیے جس سے لوگوں کی جیبیں خالی کروائی جا سکیں اور اپنی جیب بھری جائے، بلکہ رعایت سے بیچیں گے، جو سستا بیچتا ہے کم نفع سے بیچتا ہے دنیا میں بھی اس کا کاروبار تو چمکتا ہے، اس کا ایک امیج قائم ہوتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، یار یہ دکان سے یار اس سے لیتے ہیں، یہ لوٹ مار نہیں کرتا، قدام واجبی ہوتا ہے، گڈ ول بن جاتی ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد دانش ہے. یا مرشدی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دوران جماعت اگر کوئی اسلامی بھائی عذر کے وجہ سے پیچھے چلے جائے تو اگلی صف کس طرح مکمل کی جائے گی؟
اس میں یہ کہ یا تو پیچھے جو اس کے ہیں پیچھے وہ آگے بڑھ جائے، اس کو مکمل کر لے، ورنہ یہ کہ اس کی جو امام صاحب کی طرف سیدھات کی طرف والا نا، وہ آگے بڑھ کر اس گیپ کو کمپلیٹ کرے، پھر وہ بڑھے پھر وہ بڑھے. اب یہ تو وہاں ہو جہاں سب اہل علم ہوں، یہاں تو عوام کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان میں تو یہ مطلب شیطان نے مسئلہ بٹھا دیا بوسوں کے کہ انگوٹا ہلنا بھی نہیں چاہیے اپنی جگہ سے، حالانکہ نماز میں تو ضرورتاً دو قدم چلنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. بہرحال مسئلہ وہی جو میں نے عرض کیا کہ جگہ کو بند کرنا چاہیے، اس کے اپنے فضائل ہیں. شروع میں ہی صفیں پوری نہیں کرتے، جگہ چھوڑ دیتے ہیں. بڑی مزید ہوتی ہے تو دو دو چار چار پیچھے کھڑے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، سائڈیں خالی پڑی ہوتی ہیں. امام صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھاتے رہیں. سمجھاتے بھی ہیں بیچارے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے، بعض سمجھاتے ہیں بعض نہیں بھی سمجھاتے ہوں گے. تو بتاتے رہیں، سنت بھی ہے امام کے لیے کہ وہ صفیں درست کرنے کا وہ اعلان کی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ گھر کے لڑائی جھگڑے ختم کیسے ہوں؟ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے. جواب عنایت فرما دیں، دعاؤں کا طلبگار.
جس کے گھر میں لڑائی ہوتی ہو نا، وہ لڑنا چھوڑ دے، انشاءاللہ لڑائی بند ہو جائے گی. کبھی بھی سامنے والا غصے میں ہو نا، تم دھواں پھواں ہو، تو اس کو ریپلائی نہیں دینی چاہیے ایسی کہ جس سے اس کو مزید آگ لگے. ایک ان میں خاموش ہو، ایک غصے میں ذرا خاموش ہے تو لڑائی بڑھے گی نہیں، جو تالی دعا سے بچتی، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. یہ بھی غصے میں تو آپ بھی بفرے ہوئے تو شیطان کا کام ہو گیا. دعا بھی کرتے رہیں، سب گھر کے لوگ ٹھنڈے ہو جائیں. بعض اوقات ہے گھروں میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، بات بات پہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، اور علم کی بھی کمی ہوتی ہے، معلومات بھی نہیں ہوتی، دینی ماحول میں بھی نہیں ہوتے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے، اور بالکل یعنی کہ وہ چاروں طرف سمجھو کہ وہ سچائی رہتی ہے، بے عملی کی لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، سورہ اخلاص پڑھیں، اسی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. سلام تو ہے سلامتی کی دعا، وہ سلامتی بھی انشاءاللہ قائم ہوگی. اب کیا سلام تو کرتے نہیں ہیں، اب بات نہیں کرنی ہے، سلام کی جگہ یہ کہہ دیں گے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور سب ٹھیک ہے، اور سناؤ، یہ بول رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم بولنا نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی فرماتا ہے؟
حدیث پاک میں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو. وہاں یہاں تو خون سکھا دیتے ہیں بیچارے کا، دکے کھلا کھلا کر. تو ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں، ملازم کے بھی حقوق ہیں، جس نے ملازم رکھا ہے اس کے بھی حقوق ہیں، ملازم پر بھی کچھ حقوق ہیں، اپنے جو اس کا جو بوس ہے سیٹ ہے جو بھی ہے سب کے حقوق ہیں. تو ملازمین کے ساتھ اگر شفقت کرے گا تو ملازم جان لڑا دے گا، وفادار بن جائے گا. ملازم کے کاٹ کرتے رہیں گے بولے گا کچھ بھی نہیں، اس کو نوکری بچانے کی فکر ہوتی ہے، اندر اندر اس کے اندر نفرت کی آگ سلگتی رہے گی. وہ سیٹ کو شیطان بولتا رہے گا کہ بس صحیح جا رہا ہے تو، ملازم کو لفٹ نہیں کرانا ورنہ سر پہ چڑھ جائے گا. اب سر پہ نہیں چڑھا دل میں گھس جائے گا، کیا کرو گے؟ اس لیے وہ ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق اسلام نے رکھے ہیں، اور سب کے ساتھ معتدل رویہ، درمیانہ رویہ، میانہ روی جس کو بولتے ہیں، یہ سلوک کریں گے نا انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. شفقت کے بغیر چارہ نہیں ہے. نہ ملازم بعض وقت قتل تک کر دیتے ہیں, ڈاکوؤں سے مل جاتے ہیں, ڈکیتیاں کروا دیتے ہیں, چوریاں کروا دیتے ہیں, اور اگر آپ کی شفقتیں ہوئی تو خدا نخواستہ اس کے کوئی ہے بھی مسئلہ تو وہ ایسا نہیں کرے گا, اس کو مروت حیا آئے گی, آپ کی وفاداری کرے گا. بعض ملازم ہوتے ہیں بہت وفادار ہوتے ہیں, جان دے دیتے ہیں, لیکن اس سے کم. سیٹھ صاحب جو ہے نا جھاڑتے بہت ہیں, تو پھر یہ ہمدردی نہیں کرے گا, ہٹ جائے گا, اپنی جان بچا لے گا, اس کو سیٹھ کو داؤ پہ لگا دے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, کر بھلا ہو بھلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فضیل عطاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے. پیارے امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ کہ مرشد کریم یہ ارشاد فرمائیے کہ حج بدل اگر کسی شخص نے خود حج نہ کیا ہو تو وہ حج بدل کر سکتا ہے, تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں حج بدل کا کیا سلسلہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ آج کل جو پوسٹ وغیرہ دیکھی جاتی ہے بعض اوقات فیس بک پر بھی چل رہی ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی حج مہنگا ہو گیا تو کیا ہوا, نماز تو سستی ہے, نماز ادا کر لو. تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں, اس طرح کہنا کیسا, میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
یہ بہتر یہ کہ حج بدل کے لیے ایسا شخص بھیجا جائے جو خود حج فرض ادا کر چکا ہو. اگر ایسے کو بھیجا جس نے خود نہیں کیا, جب بھی حج بدل ہو جائے گا. اور اگر خود اس پر حج فرض ہو اور ادا نہ کیا ہو تو اسے بھیجنا مکروہ تحریمی ہے. دوسرا سوال یہ کہ نماز تو سستی ہے, تو ایک ترغیب کا ایک انداز ہے, حج مہنگا ہو گیا تو کیا ہوا, نماز کون سی مہنگی ہے, یہی پڑھ لیا, یہ بھی پڑھ لیا کرو. حج فرض کا یا انکار تو یہ نہیں کر رہا ہے نا, یہ ایک ترغیب کا انداز ہے, شرم تو اس میں کوئی بظاہر تو حرج نظر نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میٹھے میٹھے امیر علیہ سنت ارشاد فرمائے, عام سا جملہ ایک بولا جاتا ہے, چاند رات جو عید الفطر کی چاند رات آتی ہے تو کہتے ہیں اگر شام کو مغرب کے بعد جسم میں سر سراہٹ سی محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ شیطان ری انسٹال ہو رہا ہے جسم میں, باڈی میں, تو یہ جملہ کہنا شرعاً کس درست ہے, کیا یہ کفریہ جملہ ہے یا یہ گناہ کا جملہ ہے, اس حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ, دعائے مغفرت فرما دیجیے.
اب کسی کو سر سراہٹ ہو گئی ہوگی, پتا کیسے چلے گی شیطان گھس رہا ہے, فضول بات ہے, کفر تو نہیں کہیں گے اس کو, بکواس ہے, ایسے بولنا نہیں چاہیے ایسا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی